الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُزِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ زَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالَ تَعَالَى وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ وقال الله تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، جیسے کہ پچھلی نشست میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ تنظیم اسلامی کے تحت انسداد سوت مہم کا آغاز 19 اگست سے اور 11 ستمبر، یہ 3 ہفتوں پر مشتمل یہ مہم ہے کہ جس کا آغاز کیا گیا، اور فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ بڑا تاریخ ساز رمضان المبارک میں 26 رمضان 28 اپریل کو یہ آیا تھا، جس میں سود کو حرام مطلق قرار دیا، جو بینک انٹرسٹ ہے اس کو، اور اس کے خلاف پھر جو گورنمنٹ کی طرف سے اپیلیں دائر ہوئی ہیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے، اور 7-8 جو بھی بینکس ہیں دیگر، انہوں نے بھی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی. یعنی ایک طرح سے یہ اعلان کیا کہ ہم اللہ اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن سود ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ جو سلسلہ وار ہمارا یہ ہفتہ وار 10 ہے، اس میں 3 خصوصی نشستیں ہیں کہ جو کہ ہم کریں گے. پچھلی نشست میں الحمدللہ ہمارے سامنے سود کی جو حرمت ہے، قرآن حکیم کی چند آیات کی ذیل میں ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھا تھا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود خوروں کے حوالے سے جو ان کو وارننگ ہے وہ دی گئی، پھر سود کی جو بھی خباثت ہے، اس کی جو شناخت ہے، سود خوروں کا جو انجام ہے، وہ ان آیات کی ذیل میں ہم نے سمجھا تھا. آج انشاءاللہ اس سود کی حرمت کو ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی سمجھ لیں گے، اس کی شناخت کو، اس کی برائیوں اور اس کی جو بھی تباہ کاریاں ہیں. لیکن آغاز میں تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ اس وقت جو حالیہ ایک قدرتی آفات کا معاملہ وہ ہوا ہے، اس میں خاص طور پر سیلاب کے ذریعے سے اس وقت یعنی پاکستان کا جو 2/3 علاقہ ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ بلا شبہ جو بھی دل ہلا دینے والی سوشل میڈیا پر جو بھی ویڈیوز آ رہی ہیں اور خبریں آ رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں پر اپنا خصوصی فضل فرمائے. یعنی پورے پورے گھر ہیں کہ جو کہ تنکوں کی طرح بہ گئے ہیں، ہوٹلز ہیں کہ جو کہ بالکل بہ گئے، اور یہ ہے کہ پورے پورے گاؤں جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، اور ایک انسانی المیہ ہے کہ جو کہ اس وقت جنم لے چکا ہے. کئی ہزار افراد ہیں کہ جو کہ کھلے آسمان تلے بالکل یعنی بغیر کسی ساز و سامان کے وہ اس وقت پڑے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی سبب ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو یہ قدرتی آفات آتی ہیں زلزلوں کی صورت میں، اسی طرح سیلاب کی صورت میں اور دیگر مختلف جو بھی صورتیں ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کے جو بھی عذاب ہیں کہ جو کہ مختلف صورتوں میں وارد ہوتے ہیں اللہ کی زمین پر، اس کے بندوں پر، تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، پھر یہ ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہوا کرتے ہیں. لہٰذا یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے، اور خاص طور پر ان مختلف عذاب کی صورتوں میں اس کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب وہ اللہ اس کے رسول سے، جو اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں سود کے ذریعے سے، سودی نظام کے ذریعے سے، تو بہرحال یہ ہے کہ ایک طرف وہ قدرتی آفات اور دوسری طرف اس مملکت قدرات پاکستان میں پورا سودی نظام ہے کہ جو کہ ہم نے اس کو رائج کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اس موضوع پر. انشاءاللہ ابتدان چند باتیں قرآن حکیم سے ہم سمجھ لیں گے کہ جو بھی یہ آفات آیا کرتی ہیں ان کے مقاصد ان کے اسباب کیا ہوا کرتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ اس میں مومنانہ طرز عمل وہ کیا ہونا چاہیے میرا اور آپ کا. یہ پہلی یعنی ابتدائی جو ہے وہ گفتگو پہلا حصہ اس پر مشتمل ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ ان عذابوں کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب جسے میں نے عرض کیا وہ سودی نظام ہے. لہٰذا یہ ہے آج انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی فرمودات ہیں اس سود کی شناعت اور برائی کے مختلف پہلو وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے سب سے پہلے قرآن مجید کی کچھ آیات کے ذریعے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی یہ مصائب آیا کرتے ہیں جو عذاب کی صورتیں وارد ہوا کرتی ہیں ان کے اسباب کیا ہوا کرتے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہوا کرتے ہیں. دیکھیے پہلی آیت سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھی یہ مختلف صورتیں عذاب کی یہ بڑا عذاب نہیں ہے بلکہ یہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی بھیجتا ہے. پہلی بنیادی بات یعنی دیکھیں ایک تو وہ بڑا عذاب ہوتا ہے کہ جس میں پوری پوری قومیں جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی. قرآن مجید کا اگر کوئی مطالعہ ہم کریں تو 6 قوموں کے واقعات بڑی تکرار کے ساتھ آتے ہیں. قوم عاد, قوم ثمود, قوم صالح, آل فرعون, یعنی یہ 6 قومیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. بہرحال یہ ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے, اور اس کا مقصد کیا ہوا کرتا ہے وہ اس سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے بیان فرمایا. فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, اور ہم لازماً انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے. یعنی بڑے عذاب سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا مختلف صورتوں میں, اور مقصد کیا ہوگا, مقصد کیا ہوا کرتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کہ تاکہ وہ رجوع کریں, تاکہ وہ اللہ کی جناب میں پلٹیں, توبہ تائب کریں, یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, استغفار کریں. تو یہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ کی طرف سے آتے ہیں. پھر یہ ہے کہ سبب کیا ہوا کرتا ہے, یہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں نے آپ کے سامنے ابتدان اس کا متن رکھا ہے جس میں سبب اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں ان عذاب کا. فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر, یہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا, بما کسبت اید الناس, با سبب لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی. یعنی لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ خشکی اور تری میں یہ فساد بچتا ہے, اللہ کے عذاب مختلف صورتوں میں نازل ہوتے ہیں. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ ہم ان کے بعض اعمال کا بدعمالیوں کا مزہ انہیں چکھائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور یہاں پر بھی مقصد بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں آیا وہی الفاظ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کہ یہ جو بھی عذاب ہیں ہیں چھوٹے, بڑا عذاب نہیں. بڑے عذاب میں تو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے, اس میں تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیتا اللہ تعالیٰ, لیکن اس سے پہلے توبہ تائب کے لیے کہ بندہ پلٹ جائے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سے جو ہے وہ رجوع کر لے, اللہ کی جناب میں رجوع کر لے, تو فرمایا جا رہا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کہ تاکہ وہ لوٹ جائیں, پلٹ جائیں گناہوں سے, جو ہے وہ واپس آ کے صراط مستقیم پر آ جائے. لہٰذا یہ دو آیتیں ہو گئیں. اسی طرح سورہ شورہ کی آیت نمبر 30 اس میں بھی اللہ کے ان عذاب کا سبب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, وہی سبب کہ یہ لوگوں کے اپنے گناہوں کا ببال ہے. فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, جو کوئی بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. تم گناہ کماتے ہو, اللہ کا غضب وہ بھڑکتا ہے, تم اللہ کو ناراض کرتے ہو, اللہ کے مختلف عذاب کی صورتیں تم پر نازل ہوتی ہیں. وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ, اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا, یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر رہا ہوتا ہے. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء سے ایسے گناہ جھڑتے ہیں کہ جیسے کہ درخت کھلانے سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں. تو ہم تو تمہارے بہت سے گناہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو بھی یہ پھر اللہ کے غضب کو تم بھڑکاتے ہو بڑے بڑے گناہ کر کے, تو اس کی وجہ سے تمہاری ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تم پر یہ مصائب آیا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مصیبتوں کے اور اللہ کے عذاب کے آنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ گئے، اپنے ہاتھوں کی کمائی، اپنے گناہ، اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے ان چھوٹے عذابوں کے ذریعے سے بندے کا دل جو ہے وہ نرم کر دے اور وہ پلٹ جائیں، توبہ تائب کر لیں اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور، اور یہ ہے کہ اللہ کو منا لیں۔ اب یہاں جو سبب بیان ہوا ہے اس حوالے سے ہمیں ذرا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، یعنی ہم نے کیا ایسی ہاتھوں کی کمائی ہے ہماری، کیا 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 وہ گناہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اور یہ کہ اس کے غضب کا ہم مسلسل جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے۔ تو تھوڑا سا ایک جھلک ہے کہ جو کہ ہمیں اپنے اندر، یعنی کسی اور کو نہ دیکھیں، اپنے گریبان میں ہم جھانک کے دیکھیں، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر، جو اس وقت پوری امت مسلمہ اور خاص طور پر یہ مملکت خداداد پاکستان جو کہ واقعتاً خداداد ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ 27ویں شب کو، رمضان المبارک کی قیمتی رات کو، یہ عطیہ ہے کہ جو کہ ہمیں نعمت کی صورت میں عطا فرمایا تھا، کیونکہ ہم نے وعدے کیے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ایک ایسا خطہ عطا فرما کہ جہاں ہم تیرے دین کا بول بالا کر سکیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ نعمت ملی، لیکن ہم نے اللہ کی نافرمانیوں کا سلسلہ اس مملکت خداداد پاکستان میں جاری رکھا ہوا ہے، اس کا تھوڑا سا میں نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر ہم خود فیصلہ کریں کہ ہم کیا کریں گے، یعنی اللہ کو بھڑکانے کا ہم سبب بن رہے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ دیکھیں، یہ ہاتھوں کی کمائی میں سب سے بڑی کمائی گناہوں کے حوالے سے وہ ہے سودی نظام، اور یہ سودی مہم تو بہرحال انسداد سود مہم یہ جاری ہے، درمیان میں یہ کیفیت اس وقت سیلاب کی آ گئی ہے، لیکن ذرا غور فرمائیں کہ یہ سود کی جو حرمت پچھلی نشست میں ہم نے سمجھی، قرآن حکیم کی مختلف آیات ہمارے سامنے ہیں، ذرا یاد کر لیں، یعنی سود خوروں کے حوالے سے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سخت ترین آیت ہے کہ جو کہ نازل فرمائے، اور ایسا غضب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو بھی سود خور ہیں اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے ان کا۔ یہ زنا پر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا غضب نہیں بڑھکا، یہ الفاظ نہیں آئے کہ جو سود خوروں کے حوالے سے آئے، جو بھی سودی نظام کے پرچارک ہیں وہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ میں۔ اب مجھے بتائیے نا، یہ وہ ہاتھوں کی کمائی ہے کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں اللہ اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنگ کے معنی کیا ہوتے ہیں پچھلی نشست میں ہم نے سمجھا تھا، وہ تباہی ہوتی، جنگ کے معنی تباہی کے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہم کیا پھر توقع رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یعنی تم غداری کرو اللہ کے نظام سے، اللہ کی یعنی اللہ کا نام تم لو اور اللہ سے غداری کرو، سودی نظام جاری کر کے اس سے جنگ چھیڑو، اور یہ توقع رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نعمتیں نازل کرے، تو پھر یہ غضب بھڑکانے والی شے۔ لہذا وہ سود کی شناعت پچھلی دفعہ آئی اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ، پھر سورہ بقرہ میں ایک آیت میں ہم نے سمجھا تھا کہ یہ سود خور جو ہیں یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیسے اٹھیں گے، کہ جیسے وہ شخص کہ جس کو شیطان نے چھو کر بالکل پاگل کر دیا، حواس باختہ کر دیا، باولا کر دیا، جس طرح سے پاگل حرکتیں کرتا ہے اوٹ پٹان، بالکل یہ سود خور ہیں کہ جو کہ پاگلوں کی طرح، ویسی درندوں کی طرح جو ہے وہ عوام کا پیسہ، خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ نچوڑ کر وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ آیت بھی ہم نے پڑھی کہ یہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے، جو تم سود دیتے ہو لوگوں کے مال کو بڑھانے کے لیے وہ بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا ہے۔ ہاں، اللہ کا عطا کردہ جو نظام ہے صدقات اور زکات کا، ہم نے پڑھا پچھلی دفعہ کہ وہ ہے کہ جو کہ بڑھتا ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو کہ زکات اور صدقات کے ذریعے سے اپنے مال کو بڑھانے والے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ واضح کیفیات ہیں کہ جو کہ سودی نظام کے حوالے سے یہ وہ بھڑکا دینے والا اللہ کے غضب کو، یہ وہ فیل ہے، وہ گناہ ہے کہ جو اس وقت خاص و عام ہم کر رہے ہیں۔ آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں اس سود کے حوالے سے، سود کی شناخت کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی یہ روایت ہے، پہلا قول، یہ مسلم کا ہے، مسلم شریف کا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ، بلکہ حضرت جابر سے یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اب ذرا نوٹ فرمائیے کہ یہ کتنا اس کی ہمہ گیریت ہے، یہ کتنے لوگوں کو یہ سود اپنے جال میں جو ہے وہ جکڑ لیتا ہے، اپنی جو بھی خباثت ہے اس کی۔ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم سود لینے اور کھانے والے پر، اور سود دینے اور کھلانے والے پر، اور اس کے لکھنے والے پر، اس کے گواہوں پر، اور آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ میں یہ سب کے سب جب وہ برابر کے شریک، یعنی سود دینے والا، سود لینے والا، سود پر جو ہے وہ لکھت پڑھت کرنے والا، سود پر گواہی دینے والا، اللہ کے رسول فرمانے سب اس برائی میں، گناہ میں جو ہے وہ برابر کے شریک. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اصول بڑا اہم دیا سورہ مائدہ کے بالکل آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ والا تعاونوا علی الاسم والعدوان، تمہارا تعاون گناہ اور سرکشی کے کام میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یعنی تعاونوا علی البر والتقوی، پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا تعاون نیکی اور تقوی کے کاموں میں ہونا چاہیے. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اور تمہارا تعاون ہرگز گناہ اور سرکشی کے کام میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ گناہ تو ایسا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. لہذا جو کوئی بھی جس طرح سے بھی اس سود کے گناہ میں انوالو ہوگا، چاہے وہ گواہی دینے والا ہو، سود دینے والا، سود لینے والا، اس پر لکھت پڑھت کرنے والا، سب اس گناہ میں برابر کے شریک. اور اسی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بینک کی نوکری ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، یہ اس سے فوراً جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی اس بینک کی نوکری میں سارے جو اعمال ہوتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی طرح سے اس سود کے گناہ میں بندے کو انوالو کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال دوسری روایت ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، اللہ کے رسول سود کی شناخت کے حوالے سے کیا بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ سود خوری کے، اب یہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یہ حدیث سناتے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ سود خوری کے گناہ کے 70 پارٹس ہیں، 70 حصے ہیں، 70 پارٹس، اور ان میں ادنا اور معمولی ایسا ہے، یعنی سب سے بڑے حصے کی بات نہیں ہو رہی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں 70 سود کے حصوں میں سے کم ترین ایسا ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. یعنی رونگٹے کھڑے ہوتے کہ نہیں، تصور سے بھی جو ہے وہ ایک یعنی کیفیت اندر وہ کیا ہو جاتی ہے اس حدیث کو سن کے. لیکن یہ ہے کہ یہ سود خوری کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وبال اس کا بیان فرمایا، یعنی جتنا جس طرح کی یعنی وہ خباثت ہوتی ہے، اسی طرح کے جو بھی مثالیں دین اسلام میں قرآن و سنت میں وہ دی جاتی. اسی طرح سے تیسری روایت مسلم احمد کی روایت ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم، یعنی سود کا جو ایک درہم ہے جس کو آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے، وہ 36 بار زنا سے بھی زیادہ جو ہے وہ گناہ رکھتا ہے اپنے اندر. یعنی سود کا ایک درہم وہ 36 بار زنا سے بھی زیادہ اپنے اندر گناہ ہے کہ جو کہ رکھتا ہے. آپ اندازہ کیجیے. اسی طرح سے مسلم کی ایک روایت، ابو ہریرہ سے مروی روایت رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 7 مہلک اور تباہ کن گناہوں سے بچو. 7 گناہوں کا تذکرہ کیا کہ جو مہلک ہیں، ہلاک کرنے والے اور تباہ کن ہیں. وہ 7 گناہ آپ نے فرمایا، نمبر 1 شرک کرنا اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ فرمائے. دوسرا گناہ آپ نے فرمایا جادو کرنا، جادو جو ہے وہ شریعت میں حرام ہے. اسی طرح سے ناحق کسی کو قتل کرنا، یہ تیسرا مہلک ترین یہ گناہ ہے. اور چوتھا آپ نے فرمایا جو موضوع سے متعلق کہ سود کھانا، یہ بھی مہلک ترین ہے اور تباہ کن ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا، اسی طرح جہاد میں لشکر اسلام کا ساتھ چھوڑ کر جو ہے وہ واپس بھاگ آنا اپنی جان بچانے کے لیے، لہٰذا یہ بھی مہلک ترین ہے. اور آپ نے 7واں گناہ فرمایا کہ اللہ کی پاک دامن بھولی بھالی بندیوں پر زنا کی تہمت لگانا، یہ وہ 7 گناہ ہیں کہ جو مہلک ترین ہیں اور تباہ کن ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 7 گناہ سے بچو، اس میں یہ سود کھانا بھی ہے. اچھا، اسی طرح 5ویں روایت ابن ماجہ کی، اور یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کا سفر کرایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور غیبی امور سے جو ہے وہ آپ کو آگاہ فرمایا. اور معراج کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ہوا ایک ایسے گروہ پر کہ جن کے پیٹ، یہ جن کے جو پیٹ تھے وہ گھروں کی طرح تھے، اتنے بڑے بڑے پیٹ تھے، اور ان میں سانپ ہیں کہ جو کہ بھرے ہوئے تھے، جو باہر سے جو ہے وہ نظر آتے تھے. تو میں نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے معراج کے سفر میں، تو ان سے پوچھا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود کھانے والے، سود خور ہیں. اسی طرح چھٹی روایت حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج ہی کی جو بھی مشاہدے میں سے ایک اور مشاہدہ اللہ کے رسول نے فرمایا، فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ ایک شخص نہر میں تیر رہا ہے، ایک نہر ہے اس میں تیر رہا ہے، اور اسے پتھروں سے جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. تو پوچھا اللہ کے رسول نے جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون شخص ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ سود کھانے والا ہے کہ جو دنیا میں سود کھاتا تھا، نہر میں اس کو پتھروں سے جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سود کی ہر قسم سے ہماری حفاظت فرمائے. اسی طرح سے مسند احمد ابن ماجہ کی ایک اور روایت، ساتویں روایت میں عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو سودی مال ہے نا، اس سے کمائی میں برکت نہیں ہوتی، بالکل برکت جو ہے وہ اڑ جاتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے لیکن اس کا آخری انجام وہ قلت اور کمی ہے. جس طرح سے پچھلی نشست میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید کا سمجھا کہ اللہ سود کو گھٹاتا، اور اللہ کے رسول بھی فرما رہے ہیں کہ اس کا آخری انجام قلت اور کمی ہے، خواہ یہ کتنا ہی تمہیں زیادہ وہ نظر آئے مال. اسی طرح آخری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بھی بڑی ہلا دینے والی ہے، پریڈکشن ہے اللہ کے رسول کی، پیشن گوئی ہے آج کے زمانے کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقیناً لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی نہ بچے گا لیکن وہ سود کھانے والا ہوگا، کوئی نہیں بچے گا لیکن وہ سود کھانے والا ہوگا، وہ سود سے بچ نہیں پائے گا. اور جو خود سود نہ کھاتا ہوگا، یعنی کوئی براہ راست سود میں انوالو نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تو اس سود کا جو غبار ہے، اس کا جو دخان ہے، اس کا جو دھواں ہے، وہ اس کے اندر جو ہے وہ لازمن پہنچ کے رہے گا. اب یہ حدیث پر ذرا غور کریں تو ہمیں آج کا جو زمانہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، تو یہ تو ہم بالکل اس حدیث کے مزاج بنے بیٹھے ہیں. یعنی اگر تو ہم براہ راست پی ایل ایس اکاؤنٹ ہمارے نہیں ہیں بینک میں، کوئی سودی کاروبار ہم نے نہیں سجایا ہوا، کوئی سودی لین دین نہیں ہے، نہ سود لے رہے ہیں نہ دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم اس وقت ہیں وہ پورا سودی نظام پر مشتمل ہے، پورا سودی نظام ہے. اور جو گندم ہم کھا رہے ہیں، اب یہ ہوا کا غبار کی طرح سود اندر جا رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں کہ جو بھی گندم کا نوالا ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی سود جا رہا ہے. یعنی یہ گندم جن ملز میں اور فیکٹریز میں پروسیس ہوتا ہے، جو اس کے لیے مشینری جو ہے وہ خریدی گئی ہے، وہ بھی سود پر خریدی گئی. جو یہ ہوا ہم استعمال کر رہے ہیں اور جو بھی اس کی کمپنیاں ہیں اور اس میں جنریٹرز لگے ہیں، وہ سود پر جو ہے وہ لگائے گئے ہیں. لہٰذا یہ ہے وہ اصل میں پریڈکشن جو اللہ کے رسول نے 14 سال پہلے اس زمانے کی فرمائی کہ براہ راست سود میں انوالو نہیں ہوگا لیکن سود کا جو غبار ہے. اب لازم بات ہے کہ یہ آکسیجن ہے انوائرمنٹ میں، اگر ہم یعنی سانس جو ہے وہ لینا تو لازمن پڑے گا، اور اس سانس لینے کے ساتھ ساتھ وہ دھواں بھی ہے انوائرمنٹ کا کہ جو کہ اندر جاتا ہے. اسی طرح یہ سود اتنا رج بس گیا ہے ہماری معیشت میں، ہر کاموں میں، کہ ہم براہ راست انوالو نہ ہو لیکن اس کا غبار ہمارے اندر جا رہا ہے. اب اس کا یعنی وہ کیا ہے، اس کا یعنی ہم کس طرح سے اللہ کے حضور یہ جو بھی سود غبار کی طرح ہمارا جا رہا ہے اندر، کمپنسیشن اس کا کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ ہم اس سودی نظام کے خلاف جو ہے وہ کمر باندھ کے کھڑے ہو جائیں، کمر بستہ ہو جائیں، اور یہ ہے کہ اپنی سی کوشش کریں اجتماعی، ایک اجتماعیت میں شامل ہو کے، کہ ہم یہ سودی نظام کو جو ہے وہ کسی طرح سے ختم کر سکیں. لہذا یہ ہے کہ یہ کفارہ بن جائے گا کہ ہم روز قیامت اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ میں براہ راست سود میں انوالو نہیں تھا، لیکن جو یعنی نظام باطل کی وجہ سے جو سود میرے اندر گیا، میں اس کے خلاف جو ہے وہ کمر بستہ تھا، میں اس کے خلاف جب وہ جنگ لڑا تھا اجتماعیت میں شامل ہو کے، تو یہ ہمارے لیے کمپنسیشن ہوگا، یعنی ایک کفارہ بن جائے گا روز قیامت. لہٰذا اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اس سود کی خباستوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی آج، یعنی جہاں ہم نے پچھلی نشست میں قرآن آیات سے سود کی خباستیں سمجھی، حرمت سمجھی، آج اللہ کے رسول کی احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو یہ تو اللہ کے غضب کو، اللہ کے ان عذاب کو بھڑکانے کا ایک سبب ہے، اور بہت بڑا سبب ہے کہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہو، تو اللہ کے پھر یہ غضب ہی ہے کہ جو کہ بھڑکے گئے. باقی دیگر اسباب بھی ہیں سر، مطلب یہ ہے کہ یہ صرف سودی نظام ہی نہیں ہے، بہت بڑا سبب ہے. لیکن ذرا اور آگے چلیں، اپنے ہاتھوں کی کمائی کو مزید ذرا دیکھیں کہ اس سود سے آگے پھر ایک دوسری برائی کی جو بہت کامن ہے، بہت کامن ہر خاص و عام میں، اور وہ ہے بے حیائی. یہ ولگیرٹی اس وقت جو پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی، یعنی عوام کی بات کیا کریں، ہمارے گھروں پر فلموں ڈراموں کے ذریعے سے جو بےہودگی بے حیائی ہم اپنے آنکھوں سے پوری فیملی دیکھ رہی ہوتی ہے. کہنے کو مسلمان ہیں، عبد الرحمان عبداللہ ہیں، مسلمان نام ہے، کلمہ پڑے ہوئے، لیکن آنکھوں کو جو ہے وہ گناہگار کر رہے ہیں، آنکھوں کا زنا ہم کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ سامنے بیٹھ کر سارے وہ بے حیائی کے مناظر ہیں کہ جو کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. خاص خواص کی کیا بات کریں، گورنمنٹ کی سطح پر ابھی یہ 14 اگست گزری ہے، ہم سب کے علم میں آ گیا سوشل میڈیا پر، کس طرح سے ٹی وی تو نہیں ہے لیکن جو خبریں آئیں کہ پوری جو یعنی ایک بے حیائی پر مبنی کنسرٹ ہے کہ جو کہ یعنی جو بنیادی تقریب تھی گورنمنٹ کی سطح پر جس میں وزیر اعظم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ پھر دینی جماعتیں کو لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے اسٹیج پر جو ہے وہ یعنی ہماری بچیاں جو ہے وہ ڈانس پارٹیاں جو ہے وہ کر رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں بہودہ، اور آنکھوں کے ساتھ جو ہے یہ سارے مناظر ہیں کہ جو کہ دیکھے جا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا غضب نہیں بھڑکے گا تو اور کیا بھڑکے گا، اللہ کے پھر عذاب نہیں آئیں گے تو پھر کیسے آئیں گے، یعنی یہ ہم اللہ کے عذاب کو بھڑکانے والی بات ہے. اسی طرح سے آگے بڑھیں، آپ دیکھیں کہ اس وقت شادی بیاہ کے موقع پر جو رسومات ہیں ہماری وہ اسلام کے بالکل خلاف، یعنی شادی بیاہ کے موقع پر راضی کرنا ہے اللہ اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے احکامات کو اپنا کر، لیکن ہم ان کو راضی کرنے کے بجائے برادری کو راضی کرنے والے بنے ہوتے ہیں، بیوی کو راضی کرنے والے بنے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کو ہم راضی کرنے کے لیے بےہودہ رسومات ہیں کہ جو کہ کر رہے ہوتے ہیں، مہندی ہے، مائیوں ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے ہماری شادی بیاہ کے موقع پر ہے. مکس گیدرنگ کا تصور، یعنی محرم نہ محرم کا کوئی تصور نہیں، ایک نامحرم ہاتھ میں کیمرہ لے کے اور جو ہے کس طرح سے ہماری ماؤں بہنوں کی مختلف اینگل سے تصویریں بناتا ہے. حیا نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے والی بات، جنازہ ہم نکال دیتے ہیں اپنی حیا کا. ہماری بچیاں مہندی مائیوں میں ڈانڈیاں ہیں کہ جو کہ نامحرموں کے سامنے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ہم ارینج کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو کھڑا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ کام کہ جو کہ اللہ کے غضب کو جو ہے وہ بھڑکانے والا. پھر یہ ہے کہ فرائض کے جو اللہ نے بحثیت مسلمان ہم پر عائد کیے، اللہ کا بندہ بنو بھائی، تم امریکہ کے غلام نہیں ہو، اللہ کے غلام ہو، تم آئی ایم ایف کے غلام نہیں ہو، وہ تو اور تمہیں غلام بنائے گا، لہذا ساری غلامیوں سے نکل کر اللہ کی غلامی اختیار کرو، اسی کا نام بندگی ہے، اسی بندگی کی دعوت تم دوسروں کو دو، اللہ کی زمین پر اللہ کا جو بندگی والا نظام ہے اس کو قائم کرو، اس کی کوشش کرو. یہ بڑے بڑے فرائض جو ہمارے کاندھوں پر ہیں آج ہم اس سے غافل ہیں. ہمارا محدود تصور بس رہ گیا کہ بس مسجدوں میں نماز ہم پڑھ لیں، جب دل چاہے گا پڑھ لیں گے. وہ پانچویں نماز تو فجر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پر فرض ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ صفحے دیکھ لیں، امام صاحب کو اعلان کرنا پڑتا ہے فجر کی، جو ہے وہ توجہ دلانی پڑتی ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ ہم مسلمان ہیں، کس کو نہیں پتا کہ یہ فجر کی نماز فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ کئی کئی مہینوں تک جو ہے وہ فجر نہیں ہو رہی، ماتھے پر کوئی بل نہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر یہ وہ کمائیاں ہیں نا اپنے ہاتھوں کی کہ جو اللہ کو بھڑکانے والے ہیں اس کے غضب، اور اسی کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں یہ جو تباہ کاری ہیں مسلسل اللہ کے عذاب کی صورتیں. یعنی سورہ حدید کی آیت نمبر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 16، اس کو ذرا دیکھیے، پڑھیے، ذرا سمجھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھنجھوڑنے والا انداز. اللہ نے فرمایا کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر سے؟ وما نزل من الحق، اور جو اترا ہے، جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے حق میں سے، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے یعنی شمالی علاقہ جات میں زمین کھسکا دی، زلزلے کی صورت سے ہمیں جو ہے وہ ہلانے کی کوشش کی، خبردار کرنے کی کوشش کی، ہم نہیں سدھرے، ہم نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے کووڈ کے ذریعے سے 3 سال ہمیں جو ہے وہ بالکل قید و بند کر دیا، اپنی مقدس جگہیں ہمارے لیے بند کر دی، حرمین، لیکن ہم کووڈ سے بھی نہیں سدھرے. اللہ تعالیٰ نے اب یہ سیلاب کی صورت میں ہم پر یہ تباہی ہے کہ جو کہ نازل کی ہے، اور ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ بھائی میں تو سکون سے ہوں نا، ہم پر تو نہیں آیا نا عذاب، لہذا ہم اپنی موج مستیوں میں لگے ہوئے، ہم ان چیزوں سے، ان عذابوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے. تو یہ جھنجھوڑا گیا، لم یعنی الذین آمنوا ان تخشى قلوبهم لذکر اللہ، کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا ایمان کے لیے کہ ان کے دل جو ہے وہ کانپ جائیں، پلٹ جائیں، وہ اللہ کے حضور توبہ تائب کر لیں. تو دیکھیے ان عذابوں سے بچنے کی واحد صورت، عذاب آ کیوں رہے، وجہ ہم نے سمجھ لی قرآن و سنت، اللہ کے غضب کو بھڑکایا، اللہ کو ہم ناراض کر بیٹھے، تو واحد صورت یہ ہے کہ اب ہم ان عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کو ہم راضی کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کی واحد ایک صورت یہ ہے کہ ہم رجوع کریں اللہ کی طرف، رجوع کریں قرآن کی طرف، قرآن کو ہمیں اپنا امام بنانا ہوگا، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے فیصلے کرنے ہوں، چاہے انفرادی سطح ہو چاہے اجتماعی سطح ہو، دونوں سطح پر ہمیں توبہ کرنے. یعنی یہ استغفار، یہ توبہ، اب دیکھیں یہ توبہ کا تصور بھی بڑا محدود کر دیا نا ہم نے، یعنی انفرادی توبہ، اس مطلب کیا ہے انفرادی توبہ کا، کہ صرف جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کر نماز کے بعد صرف توبہ، نہیں، یہ بھی توبہ کی ایک صورت ہے، بالکل کرنی، لیکن انفرادی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے تم پر انفرادی سطح پر فرض عائد کیے وہ کرو، جھوٹ سے جو ہے بچو. کسی وزیر اعظم نے جو ہے وہ لاگو نہیں کیا کہ سب جھوٹ بولیں گے، جھوٹ ہم خود بولتے ہیں، دھوکہ ہم خود دیتے ہیں دوسروں کو، رشوت ہم خود لے رہے ہوتے ہیں. لہذا یہ ہے کہ انفرادی سطح پر جن چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں وہ ہمیں بچنا، ہاں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، احکامات جو اجتماعی سطح کے ہوتے ہیں. لہذا یہ ہے کہ اب اجتماعی جو بھی احکامات ہیں، اجتماعی حیثیت میں جو ہمیں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو بھی اجتماعی احکامات ہیں، اس کے لیے پھر لازم بات ہے کہ اس سطح پر ہمیں وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بھائی ملک حاصل کیا اسلام کے نام پر، اسلام کی طرف پیش قدمی کرو، ورنہ اللہ کے عذاب سے تم جو ہے وہ بچ نہیں سکتے، مسلسل اللہ کے عذاب آئیں گے. لہذا یہ ہے کہ اس پاکستان میں اللہ کا نظام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو صحیح معنوں میں، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، ثمرات سے تم خود مستفید ہوگے، ورنہ اللہ کے عذاب آتے رہیں. تو مطلب یہ انفرادی توبہ بھی ہوگی اور اجتماعی توبہ بھی ہوگی. اجتماعی توبہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک جگہ پر سب جمع ہو کر اور استغفار کی تسبیح جو ہے وہ پڑھتے رہیں، نہیں، بلکہ جو اجتماعی کام کرنے والے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے والے سے، وہ ہمیں کرنے. بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ فہم عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب کی ہر صورت سے محفوظ فرمائے. سورہ انعام میں تین عذاب کی صورتیں اللہ نے بیان کی ہیں. اللہ اس بات پر قادر ہے، مفہوم میں آپ کا اس آیت کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر آسمان سے عذاب بھیجے، یہ آسمان سے بارشیں برسیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے تیزی دکھائی، یعنی تیزی فرمائی، اور وہ بارشیں جب اپنے حدود سے تجاوز کر گئیں، اس میں اضافہ ہو گیا، تو اب یہ سیلاب کی صورتوں میں کیسے کیسے گاؤں اور شہر صفحہ ہستی سے مٹ رہے ہیں، اور کتنا نقصان ہے عربوں کا بھی جو کہ ہوا. تو یہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پہ اوپر سے عذاب ہے، اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب نازل کرے زلزلوں کی صورت میں، اور تیسرا عذاب بدترین کہ تمہارے اندر جو بھی ہے، یعنی تمہارے جو گروہ ہیں، یعنی تم لوگ، اس کو گروہوں میں تقسیم کر کے تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک گروہ کی قوت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے. یعنی یہ مسلکی اختلافات کی وجہ سے، نسلی اختلافات، زبان کے اختلافات، رنگ کے اختلافات، یہ وہ اختلافات ہیں کہ جو آپس میں دشمنی کا سبب بن رہا ہے. کس طرح سے مہاجر، پٹھان اور دیگر نسلی اعتبار سے اور رنگ کے اعتبار سے جو بھی نفرتیں آپس میں ہیں، مسلکی اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہیں. لہذا یہ عذاب کی تیسری صورت تو بڑی بھیانک ہے جس میں ہم ملوث. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ رجوع کی توفیق نصیب فرما دے، اور بڑے عذاب سے پہلے یہ چھوٹے عذاب سے ہمیں یہ تنبیہ عطا فرما دے، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ورنہ صورتحال کیا ہے ہماری اس وقت، مولانا الطاف حسین حالی مرحوم، یعنی انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے نا بڑا جھنجھوڑا ہے امت کو، اور یہ ہے کہ ایک فکر ہے کہ جو کہ دی ہے، یعنی اس وقت لمحے فکری ہے نا. لہذا یہ ہے کہ اگر ہم نہیں سدھرے تو پھر ہمارا حال کیا ہے. مولانا الطاف حسین حالی مرحوم کے بڑے پیارے یہ اشعار ہیں، اسی پر بات جو ہے مکمل ہو جائے گی. وہ فرماتے ہیں کہ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، یہی حال اس دنیا میں اس قوم کا ہے، بھور میں جہاز آ کے جس کا گھرا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے، گماں ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے، یعنی اب یہ گماں ہے کہ یہ جہاز اب ڈوبا کہ اب ڈوبا. لہذا آخر میں کہتے ہیں کہ نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی. یعنی جہاز ڈوب رہا ہے، کشتی ڈوبنے والی ہے، لیکن جو کشتی والے ہیں اہل کشتی ہیں وہ بے خبر جو ہے وہ سوتے پڑے، اور یہ ہے کہ بس اپنی موج مستیوں میں لگے ہوئے. اللہ سبحانہ وتعالی اس بے فکری سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس غفلت سے ہمیں نکلنے کی توفیق نصیب فرما دے. بڑے عذاب سے پہلے ان چھوٹے عذابوں سے اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرما دے. یہ ہے اصل کام کی جو کہ ہمیں کرنا ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.